بسم الله الرحمن الرحیم. یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مناقب کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے عموم خصوص دونوں کو بیان کیا ہے، یعنی جو اہل بیت عمومی کہلاتے ہیں، جو اہل بیت خصوصی کہلاتے ہیں، دونوں قسم کے اہل بیت کو بیان فرمایا ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس باب کا عنوان اگرچہ خصوصی لگایا اہل بیت کے متعلق، لیکن ساتھ ساتھ میں دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے مناقب بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں. پہلا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ تو سیدھی سادھی عام تعریف یہ ہے کہ جن کے لیے صدقہ لینا حرام ہے وہ اہل بیت کہلاتے ہیں، اور صدقہ لینا حرام ہے بنو ہاشم کے لیے. بنو ہاشم کے اندر آل عباس آتے ہیں، آل علی آتے ہیں، آل جعفر آتے ہیں، آل عقیل آتے ہیں، آل حارث آتے ہیں. اتنے لوگ بنو ہاشم کے اندر آتے ہیں، اور ان سب کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، اور ان کے اوپر اہل بیت نبوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جس طریقے سے اہل بیت کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محققین مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں بھی مراد ہیں اور شامل ہیں. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ویطہرکم کے اندر کم ضمیر مذکر جمع حاضر کی کیوں لائی گئی؟ اگر حضور کی پاک بیویاں بھی مراد ہے تو توجیہ نمبر ایک سمجھو. پہلی توجیہ، کم ضمیر لائی گئی ہے اہل کے اعتبار سے، لفظ اہلن کے اعتبار سے کم ضمیر استعمال کی گئی ہے. نمبر دو، مردوں کو عورتوں پر غلبہ اور فوقیت دیتے ہوئے کم ضمیر کو استعمال کیا گیا، گویا کہ اہل بیت کے اندر مرد بھی شامل، اہل بیت میں عورتیں بھی شامل، لیکن مردوں کو آیت میں تغلیب غلبہ دیا گیا، فوقیت دی گئی، اس اعتبار سے مذکر کی ضمیر کو استعمال کیا گیا. نمبر تین، اظہار عظمت کے لیے مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے، عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے مذکر کی ضمیر لائی گئی کہ بھئی مردوں کا درجہ عورتوں کے مقابلے کے اندر عظیم ہے، اس عظمت کے اظہار کے لیے. عظمت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جیسے کہ مثلا ملائکہ ہے، ملائکہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، لیکن ان کے لیے مذکر کی ضمیر استعمال کرتے ہیں اظہار عظمت کے واسطے. تو بہت سی مرتبہ مذکر کی ضمیر لائی جاتی ہے عظمت کو ظاہر کرنے کے واسطے، اس لیے یہاں پر مذکر کی ضمیر لائی گئی۔ چوتھی بات، اگر کن ضمیر مؤنث لائی جاتی ویطہر کن، تو اس صورت کے اندر عورتوں کی تخصیص ہو جاتی اور مرد خارج ہو جاتے، اہل بیت کے اندر جتنے مرد ہے وہ خارج ہو جاتے، وہ الگ ہو جاتے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ مردوں کے ضمن میں عورتیں آ جائے، لیکن شریعت میں اور قدیم زمانے میں عورتوں کے ضمن میں مرد نہیں آیا کرتے تھے، اگرچہ یہ زمانہ ہے کہ اس میں عورتوں کے ضمن میں مرد ہوتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں اور شریعت میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اگر مؤنث کی ضمیر لائی جاتی تو صرف عورتوں کی تخصیص ہو جاتی، مرد خارج ہو جاتے۔ اس لیے یہاں پر مذکر کی ضمیر کو استعمال کیا گیا۔ اب کچھ روایت ہے اہل بیت کے سلسلے میں، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تھے، ویا حضرت ام سلمہ کی باری تھی، حضرت حسن حسین پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ایک طرف کیا، حضرت حسین کو دوسری طرف کیا، اور حضرت فاطمہ کو گود کی طرف کیا، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، گویا کہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے مجموعے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی کہ حضور، آپ نے تو حسن حسین فاطمہ کو اہل بیت میں شامل کیا، میرا کیا، میری بیٹی کا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتا ہوا دیکھ کے سوال کیا، ام سلمہ کیوں رو رہی ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ آپ نے ان کو خاص کر دیا اور مجھے اور میری بیٹی کو الگ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے الگ تھلگ یہ جملہ ارشاد فرمایا، ام سلمہ تم اور تمہاری بیٹی بھی اہل بیت میں شامل ہو۔ دوسری ایک روایت، حضرت ام سلمہ ہی سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے یہاں تھے، اتنے میں آ کر کے خادم نے کہا کہ گھر پر کوئی آیا ہے، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہیں، دروازے کے اوپر ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا، ایک طرف ہو جاؤ، ام سلمہ تو پردے کے اندر چلی جائے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم نہیں ہوتے، تو کہا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ۔ تو ایک طرف جو ہے چلے جانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ یہ ایک طرف چلے جانے کا مسئلہ محرمیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ آگے اہل بیت کی حضور تخصیص کرنا چاہتے تھے، اس لیے حضرت ام سلمہ کو ایک طرف ہٹ جانے کے لیے فرمایا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے ایک کونے میں چلی گئی، تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین سب آ گئے گھر کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو اپنی گود کے اندر بٹھایا اور حضرت علی کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سے ملا لیا اور حضرت فاطمہ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف ملا لیا، اور ملانے کے بعد دونوں کو بوسہ دیا، اور حضور نے بیٹی کو بوسہ دینے کے بعد ان کے اوپر ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھا دی، اور چادر اڑانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اللہم الیک لا الی الناری، اے اللہ تو ہم کو تیری طرف بلانا، جہنم کی طرف مت بلانا، مجھے بھی اور میرے اہل بیت کو بھی، کہا مجھے اور میرے اہل بیت یہ سب ہے ان کو تو تیری طرف بلانا، یعنی تیری رضا اور خوشنودی کی طرف بلانا، جہنم کی طرف مت بلانا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کے کونے میں سے آواز لگائی، حضور میں کہاں جاؤں گی، تو میں کہاں جاؤں گی، آپ اور اہل بیت تو آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی رضا کی طرف بلاوے، تو میں کہاں جاؤں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تم بھی، یعنی تم بھی ہمارے ساتھ اللہ کی رضا اور خوش نودی کی طرف آؤ گے اور تمہاری بھی جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. گویا حضور نے اس دعا میں ان کو بھی شامل فرما لیا. اب یہاں ایک اصطلاح سمجھ لینی چاہیے تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا. اہل بیت تین طرح کے ہیں. نمبر ایک اہل بیت نسبی، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہے جاتے ہیں نسب اور خاندان کے اعتبار سے. نمبر دو اہل بیت سکنا، یعنی ایک مکان کے اندر رہائش کے اعتبار سے اہل بیت. نمبر تین اہل بیت الولادہ، یعنی کہ توالد اور تناسل کے اعتبار سے اہل بیت. یہ تین قسم کے اہل بیت ہیں. اب بنو ہاشم، یعنی دادا عبد المطلب کی جو اولاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہے جائیں گے نسب اور خاندان کے اعتبار سے. بنو ہاشم یعنی دادا عبد المطلب کی اولاد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہے جائیں گے نسب اور خاندان کے اعتبار سے. اور یہ عرب کے اندر ایک عام رواج تھا کہ جو قریبی دادا ہوتے ہیں، جد قریب، اس جد قریب کو وہ لوگ اہل بیت نسبی کہتے ہیں. جیسے کہ اردو کے اندر بھی یہ محاورہ ہے کہ یہ گھرانہ بڑا معزز گھرانہ ہے، یہ گھرانے کے لوگ بڑے عزت والے لوگ ہیں. تو وہاں پر وہی مراد ہوتا ہے، قریب کے دادا کی جو اولاد ہوتی ہے وہ. نمبر دو اہل بیت سکنا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پاک بیویاں آ جاتی ہے، امہات المؤمنین آ جاتی ہے. نمبر تین اہل بیت الولادہ، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اولاد میں کون آتے ہیں؟ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت ابراہیم وغیرہ وغیرہ جو آپ کی اولاد ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح پال کے بڑا کیا تھا، اس لیے کہ چچا ابو طالب کے وصال کے بعد حضور نے علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا. علی اگرچہ آپ کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں لیکن ایک اعتبار سے آپ کی تربیت میں رہے، متبنا کی طرح تھے، حضور نے ہی ان کی تربیت فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اب یہ جو بعض روایتوں کے اندر تخصیص آتی ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسن کی، تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تخصیص فرمائی، یہ تخصیص فرمائی ہے ان کے ساتھ محبت اور مودت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ حضور کے بالکل قریبی اور نزدیک کے ہونے کی وجہ سے، اسی لیے بعض روایتوں میں حضور نے ان کی تخصیص فرمائی. ورنہ جو ہے یہ تین قسم کے اہل بیت کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ سب وضاحت اسی لیے کرنی پڑتی ہے کہ روافس، گمراہ لوگ، اہل تشیع، وہ لوگ صرف پاک پنج تن کے قائل ہیں. پاک پنج تن، اور پاک پنج تن کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس انہی کو یہ لوگ اہل بیت قرار دیتے ہیں اور انہی کو پاک پنج تن قرار دیتے ہیں. اسی لیے وہ پنجے کا اسٹیکر بنا ہوگا اور اسٹیکر کے انگوٹھ نیچے اوپر جو ہے پانچ نام لکھے رہتے ہیں، ایک پہ محمد، دوسرے پہ علی، تیسرے پہ فاطمہ، چوتھے پہ حسن، پانچویں پہ حسین، اس طرح. اور وہ اسٹیکر گاڑیوں کے اوپر چپکے ہوئے بھی نظر آئیں گے، پاک پنجتن والے. اور اس کے کیلنڈر وغیرہ بھی بناتے ہیں، یہ روافس کا طریق ہے. اور وہ لوگ امہات المؤمنین کو اور دیگر بنو ہاشم کو اہل بیت میں شامل مانتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے. اب اگر یہ تین قسم مان لے وے، اہل بیت نسبی، اہل بیت سکنا، اہل بیت ولادت، تو پھر کوئی جو ہے اشکال باقی نہیں رہے گا. جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ. دراصل اس آیت کا پس منظر کیا ہوا تھا، نجران کے نصارہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ سن 9 ہجری عام الوفود کا واقعہ ہے. یہ لوگ تقریباً 60 آدمی پر مشتمل وفد آیا تھا. عبد المسیح عاقب ایک ان کا بڑا لیڈر تھا، ایہم السید یہ بھی ان کا ایک دوسرا بڑا لیڈر تھا. ان لوگوں کی سرکردگی کے اندر 60 آدمی کا وفد آیا. اور عیسائی لوگ جو چوگے پہنتے ہیں سفید بڑے بڑے، وہ سفید چوگے لگا کر کے عیسائیانہ لباس میں ملبوس، یہ وفد شام کے وقت پر مدینۃ المنورہ پہنچا. اور انہوں نے آ کر کے مسجد نبوی کے اندر اپنے طریقے پر نماز پڑھی، جو عیسائیوں کا طریق ہے، جانب مشرق میں رخ کرتے ہیں، بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت اس کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا کرنے دو ان کو، جو وہ کرے وہ کر لینے دو. انہوں نے اپنی نماز پڑھی، پھر حضور نے ان کو مسجد نبوی ہی میں قیام کروایا. یہ لوگ آئے تھے اسلام کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کے واسطے کہ آپ آخری نبی ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے، آپ کا قرآن کیا ہے، یہ سب معلومات کرنے کے لیے آئے تھے. دراصل انجیل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ان عیسائیوں نے پڑھی تھی، ان بشارتوں کی روشنی میں وہ دیکھنے آئے تھے کہ یہی آخری نبی ہے، یہی اللہ کے آخری نبی ہے جن کے بارے میں انجیل میں بشارت دی گئی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہ وہی ہے. اس لیے یہ لوگ آئے تھے. اور آنے کے بعد انہوں نے کچھ مباحثہ بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور حضور ان کے سوالوں کے جواب جب دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے سورہ آل عمران نازل ہوئی، اور سورہ آل عمران کے ذریعے سے ان کے تمام اشکالات کے جوابات دیے گئے. تو سورہ آل عمران اسی نجران کے نصارہ کے وفد کے سوالوں کے جواب کے اندر نازل ہوئی. اب یہ لوگ ایسے ضد کے مزاج کے اندر تھے کہ انجیل کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، حضور ان کو قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، توحید کی آیتیں سنا رہے ہیں، تسلیس کے ابطال کی آیتیں سنا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ ہونا سنا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اخیر کے اندر بات آئی مباہلے کی، یہ جو ہے نبتہل فنجعل لعنت اللہ، یہ بات اخیر کے اندر آئی۔ اب یہ مباہلے کا چیلنج کیا گیا۔ کیا مطلب مباہلے کا؟ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو فریق کے درمیان کے اندر کسی موضوع پر مباحثہ ہو، حق اور باطل ہونے کے سلسلے میں، کہ یہ بات حق یہ بات باطل، یہ مباحثہ ہو، اور مباحثے کے اندر جانبین سے دلائل پیش کیے جائے، اور دلائل کے ذریعے سے کوئی فیصلہ نہ ہو، بات کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے، کوئی فیصلہ ہی نہ ہو سکے دلائل کی روشنی کے اندر، تو اخیر کے اندر مباہلہ ہوتا ہے۔ اور مباہلے میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں فریق ایک کھلے میدان میں آ جاوے، اور آنے کے اندر ساتھ میں جیسے قرآن کی ایک آیت کے اندر ہے فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہر ایک فریق اپنی اولاد کو لے کر بھی آوے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنے گھر والوں کو عورتوں کو بھی لے کر کے آوے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، خود بھی حاضر ہوئے دونوں فریق کے لوگ، اور کھلے میدان میں آنے کے بعد دونوں لعنت کریں گے، بد دعا کریں گے۔ کیا لعنت کریں گے؟ نبتہل کے معنی گڑ گڑا کر کے بد دعا کرنا، گڑ گڑا کر کے بد دعا کرنا۔ کیا بد دعا کرے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی ہر ایک فریق یہ کہے گا کہ ہم حق پر، سامنے والے جھوٹے، ان پر اللہ کا عذاب آوے، اللہ کا غصہ اترے، ہر ایک فریق یہی بات کرے گا، اور پھر جو ہے آمین کہی جائے گی اس کے اوپر۔ اس کو کہا جاتا ہے مباہلہ۔ اور یہ مباہلہ جب وہ عیسائی لوگوں کو چیلنج کیا گیا کہ بھائی آ جاؤ، اگر تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننے پر اصرار کرتے ہو، ان کو ثالث و ثلاثہ ماننے کے اوپر اصرار کرتے ہو، ان کو ابن اللہ ماننے پر اصرار کرتے ہو، آ جاؤ اور مباہلہ کرو، ایک دوسرے پر ہم لعنت کرتے ہیں، رحمت سے دوری کی دعا کرتے ہیں، اور بڑے محنت سے یہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عربوں میں اس زمانے میں رواج تھا۔ یہ مباہلہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس زمانے کے اندر عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب فریقین کے اندر فیصلہ نہ ہو پائے دلائل کی روشنی کے اندر، تو اخیر کے اندر مباہلے کا نمبر آتا تھا۔ تو یہ لوگ جتنے بھی آئے تھے وفد میں، وہ سب نکل آئے عیسائیانہ چوگے پہن کر کے، تیار ہو کر مباہلہ کرنے کے لیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو لیا اور گھر سے باہر حضور بھی تشریف لائے۔ حضور نے جو ہے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت حسین کو گود میں لیا ہوا تھا، حضرت فاطمہ پیچھے چل رہی تھی، حضرت علی بھی پیچھے چل رہے تھے۔ اس حال کے اندر حضور گھر سے باہر تشریف لائے۔ اب ایک طرف عیسائی، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت تشریف لائے، اور اب بدعا کا نمبر آیا۔ تو جو بڑا عیسائی لاٹ پادری تھا، وہ اپنے ساتھیوں کو آہستہ آہستہ کانا فوسی میں کہہ رہا ہے، اے عیسائیوں، یہ جو شکل صورت میں دیکھ رہا ہوں حسن، حسین، علی، فاطمہ کی، یہ شکل صورت یہ بتلا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ ان کی دعا کے اوپر پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، ایسے ان کے نورانی چہرے ہیں، یہ مقدس نورانی گروہ ہے، اگر یہ لوگ دعا کریں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تو ہمارے خلاف جو اگر ان لوگوں نے بد دعا کی تو سارے عیسائی لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے، اور جل کے خاکستر ہو جائیں گے. خیریت اسی میں ہے کہ ہم مباہلہ نہ کریں, اور مباہلہ کیے بغیر ان کے ساتھ ہم صلح کر لیوے, اسی میں ہماری خیریت ہے, ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے. چنانچہ اس بڑے پادری کی بات سب لوگوں نے مان لی اور انہوں نے مباہلہ کرنا ترک کر دیا اور جزیے کے اوپر صلح کر لی کہ ہم نجران کے لوگ ہر سال جو ہے جزیہ دیا کریں گے, اور جو ہے مباہلہ رک گیا, مباہلہ ہوا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اللہ ان کو بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دیتے, اور ان کی وادی کے اندر قدرتی آگ آ جاتی اور ان کو جلا دیا جاتا, یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی ان کے علاقے میں باقی نہ بچتا, ایسی خطرناک آگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی. بہرحال مباہلہ نہیں ہوا. تو اس موقع کی یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا وابناءکم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو, حضرت فاطمہ کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو بلا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہے. یہ آگئی باب سے مناسبت والی روایت, یہ لفظ ہؤلاء اہل بیتی. اب اپنے کو یہاں مراد لینے کا کہ ان حضرات کی تخصیص, مزید محبت, مزید مودت ان کے ساتھ خصوصی تعلق کے اعتبار سے ہیں, ورنہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں. اب یہ مباہلہ آج بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ہمارے بہت سے اکابرین نے مرزائیوں سے, قادیانیوں سے مباہلے کیے اور ان کو مباہلے کے چیلنج دیے, لیکن وہ میدان کے اندر عام طور پر آتے نہیں ہیں. جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے اوپر ایک چادر تھی, مرحل من شعر اسود, سیاہ بالوں کی کملی آپ نے اوڑھی ہوئی تھی, سیاہ بالوں کی بنی ہوئی کملی آپ نے اوڑھی ہوئی تھی. اور مرحل کے معنی کیا, جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی, اونٹوں کے کجاووں کی تصویر بنی ہوئی تھی اور ہانڈیوں کی تصویر بنی ہوئی تھی, یہ معنی بھی کر سکتے ہیں. یعنی وہ کملی بنانے کے اندر مٹیریل کون سا استعمال ہوا تھا, کالے بال, اور اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی کیسی, ہانڈیوں کی یا اونٹوں کے کجاوے کی. ایسی چادر اوڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اسی پر سے نعت میں, اشعار میں آتے ہیں کالی کملی والے نبی جی, اس طریقے سے. تو فجال حسن ابن علی, اتنے میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. فادخلہ, حضور نے ان کو اپنی کملی میں داخل کر لیا. چادر جب ڈھیلی ڈھالی اوڑی ہوئی ہوتی ہے تو کوئی بچہ آیا, چل بیٹا تو بھی اندر آ جائے. فادخلہ ثم جاء الحسین, ثم جاء الحسین, پھر حضرت حسین تشریف لائے. فدخل معه, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کملی مبارک میں داخل فرما لیا. پھر حضرت فاطمہ آئی, حضور نے ان کو بھی کملی میں داخل فرما لیا. پھر حضرت علی آئے, حضور نے ان کو بھی کملی میں داخل فرما دیا. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے دور کر دے وے الرجس یعنی گناہوں کی گندگی کو، گناہوں کی گندگی کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے وے، تم کو معاف کر دے وے، تم کو بخشے بخشائے بنائے ہوئے بنا دے وے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تم کو اچھی طریقے سے پاک کر دے وے، پاک کر دے وے یعنی غیر انسانی اعمال سے پاک کر دے وے، غیر اخلاقی باتوں کا میل تم سے دور کر دے وے، غیر اخلاقی باتوں کا میل تم سے دور کر دے وے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. دیکھو یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھنی، ایک بات یہ ذہن میں رکھنی کہ اگر وَيُطَهِّرَكُمْ کے اندر امہات المؤمنین کو شامل نہ مانے اور کوئی یوں ضد کرے کہ یہ مذکر ہی کا صیغہ ہے کوئی عورت مراد نہیں، نعوذ باللہ، سب سے پہلے حضرت فاطمہ خارج ہو جائے گی، اور حضرت فاطمہ کو اہل بیت سب مانتے ہیں، روافض بھی مانتے ہیں، اہل تشیع سب مانتے ہیں. تو اگر کم ضمیر سے مراد لینے میں صرف مرد مرد کو مراد لے لے، یعنی یہ لوگوں کو امہات المومنین سے عداوت ہے اسی لیے وہ امہات المومنین کو خارج کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے کہتے کہ کم تو ضمیر مذکر ہے، تو اگر ضمیر مذکر کی وجہ سے امہات المومنین کو خارج کرنا چاہے تو ماں فاطمہ بھی خارج ہو جائے گی، حضرت فاطمہ بھی باہر نکل جائے گی، حالانکہ حضرت فاطمہ کے اہل بیت میں شامل ہونے کو خود روافض بھی قائل ہے. تو معلوم ہوا کہ کم کے خطاب میں جہاں حضرت حسن ہے، حسین ہے، حضرت علی، وہاں فاطمہ بھی ہے جیسا کہ وہ لوگ مانتے ہیں. تو جب کم میں فاطمہ شامل ہے تو دیگر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، ایسا تھوڑا کہ ایک عورت آئے گی اور دوسری عورت شامل نہ ہوئے کم کے اندر، ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سے مراد کون سی طہارت، یہ لوگ طہارت سے عصمت مراد لیتے ہیں، عصمت، طہارت سے یہاں عصمت مراد لینا بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عصمت تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے لیے عصمت نہیں ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تعالیٰ تم کو غیر انسانی اعمال سے پاک کر دے وے، غیر اخلاقی باتوں کے میل سے اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دے وے. جی یہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی، یہ حضرت ابراہیم جو ہے نا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، مقوقس شاہ مصر نے حضور کے لیے ماریہ قبطیہ کو بطور ہدیے کے بھیجا تھا، بطور تحفہ کے بھیجا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. حضرت ابراہیم کی عمر 16 مہینے کی ہوئی یا 17 مہینے کی ہوئی، اور ان کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا، 16 مہینے کی یا 17 مہینے کی عمر ہوئی اور حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. ان کی ولادت 8 ہجری ذی الحج کے مہینے میں ہوئی تھی، 8 ہجری ذی الحج کے مہینے میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، اور مدینۃ المنورہ میں بقیع قبرستان میں حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کے قریب میں ان کی قبر بنی ہوئی ہے. اب زیادہ مشہور ہے حضرت ابراہیم کی قبر، اور قدیم زمانے میں حضرت عثمان ابن مزعون چونکہ وہ اکابر صحابہ میں سے ہیں تو ان کی قبر کے پڑوس میں ان کی قبر بنی، چونکہ وہ پہلے انتقال کر گئے تھے حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے قریب میں ان کی قبر مبارک ہے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہ مرضعا فی الجنہ, ابراہیم کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے جنت میں, ابراہیم کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے جنت کے اندر. کیا مطلب دودھ پلانے والی کا؟ نمبر ایک, پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے لیے جنت میں ایک باقاعدہ دائن مقرر فرما دی جو ان کو جنت میں دودھ پلا رہی ہے, چونکہ ان کی عمر 16 یا 17 مہینے کی تھی اور انتقال ہو گیا, گویا ان کی مدت رضاعت پوری نہیں ہوئی تھی. جو مدت رضاعت ادھوری ہو گئی اس کی تکمیل ان کی جنت کے اندر ہو رہی ہے. یہ ہے اس کا ایک مطلب. نمبر دو, بعض حضرات نے یہاں پر میم کے فتحے کی قرات پڑھی ہے, مر میم کے فتحے کے ساتھ. اگر میم کے فتحے کے ساتھ پڑھے تو مصدر ہی معنی کرنے کا کہ دودھ پینا یا دودھ پینے کی جگہ, ظرفیت دودھ پینے کی جگہ یا مصدر ہی معنی دودھ پینا اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دیا ہے جنت کے اندر, کہ حضرت ابراہیم جنت کے اندر دودھ پی رہے ہیں اور دودھ پینے کی ان کے لیے جگہ ہے جنت کے اندر اور وہاں وہ شیر خوارگی کے اندر ہے. نمبر تین, بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے دودھ پلانے سے جنت کی لذتیں, جنت کی نعمتیں, جنت کی راحتیں حضرت ابراہیم کو حاصل ہو رہی ہے. تو رضاعت بمانا نعمت, رضاعت بمانا لذت, لذات بمانا نعمت, کہ حضرت ابراہیم کو جنت میں جنت کی لذتیں, جنت کی نعمتیں, جنت کی راحتیں حاصل ہو رہی ہے. اس سے دو نتیجے اور نکلے. نمبر ایک, جنت موجود ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جنت ابھی موجود نہیں ہے, قیامت کے دن پیدا ہوگی. نہیں, جنت اس وقت موجود ہے, اس کی بھی یہ روایت دلیل ہو گئی. دوسرا, اس مسئلے کی بھی یہ دلیل بن گئی کہ پاکیزہ لوگوں کو اس وقت ابھی جنت میں داخل کیا جاتا ہے, جو اللہ کے نیک مقرب برگزیدہ پاکیزہ بندے ہوتے ہیں ان کو اس وقت پر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتے ہیں. اس مسئلے کے اوپر بھی یہ روایت دلیل ہو گئی. تیسری ایک بات جو شروع میں کہی گئی تھی کہ اس باب کے عنوان کے اندر مؤلف رحمت اللہ علیہ نے عموم خصوص دونوں طرح کے اہل بیت کو ذکر فرمایا ہے, تو دیکھو حضرت ابراہیم یہ اہل بیت نبوت میں سے ہیں باعتبار ولادت کے, باعتبار ولادت کے, کہ تولید حضور کی اولاد ہونے کے اعتبار سے یہ اہل بیت نبوت میں شامل ہے, اس لیے ان کا بھی, ان کی فضیلت بھی یہاں پر ذکر کی گئی. جی, بس یہ ہے وہ مشہور روایت حضرت عائشہ کی جس میں حضرت فاطمہ کی سرگوشی کا تذکرہ ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. یہ زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے کہ ہم حضور کی بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, موجود تھی. اتنے میں حضرت فاطمہ آ گئی, حضرت فاطمہ آ گئی. اب حضرت فاطمہ کی ایک خوبی حضرت عائشہ ذکر کر رہی ہے ما تقفى مشيتها من مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت فاطمہ کی چال ہو بہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح تھی. حضرت فاطمہ کا چلنا ہو بہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح تھی. یعنی جیسے حضور چلتے تھے بالکل حضرت فاطمہ کا چلنا ایسا ہی تھا, ہو بہو کاپی ٹو کاپی. حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں. حضور کی جو اولاد بڑی ہوئی وہ صرف حضرت خدیجہ کے بطن سے بڑی ہوئی, ورنہ دوسری اولاد بڑی نہیں ہو سکی. جیسے کہ حضرت ابراہیم, ابھی ان کا تذکرہ آیا, حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے لیکن 16-17 مہینے کی عمر کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور کی جو اولاد بڑی ہوئی وہ حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ. اور یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حسنین, حضرت حسن اور حسین, محسن, یہ تین ان سے بیٹے ہوئے. اور زینب, ام کلثوم اور رقیہ, یہ تین بیٹیاں ان سے ہوئی. کل 6 اولاد حضرت فاطمہ کی, حسن, حسین, محسن, زینب, رقیہ, ام کلثوم رضی اللہ عنہم. تو یہ 6 اولاد تھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور 28 سال کی عمر پائی حضرت فاطمہ نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد اور ایک قول میں 3 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا, انتقال فرما گئی. تو امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, اتنے میں حضرت فاطمہ تشریف لے آئی. اور حضرت فاطمہ کی چال بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے ساتھ مشابہ. فلما رآہا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا تو کیا فرمایا, مرحبا بی ابنتی, میری بیٹی مرحبا آؤ, میری بیٹی مرحبا آؤ. حضور کو حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی. جب سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے, بعد میں امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جاتے. تو حضور نے فوراً اپنی بیٹی کو کہا, مرحبا بی ابنتی, آ جا میری بیٹی, مرحبا آ جا. دیکھو یہ بھی اخلاق نبوت میں سے ہے کہ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک. لوگ بیٹوں کے ساتھ زیادہ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں, یہ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک, یہ بھی اخلاق نبوت میں سے ہیں. حضور نے استقبال کیا. ثم اجلسها, پھر حضور نے بیٹی کو اپنے پاس میں بٹھا دیا. ثم سارها, پھر بیٹی کے کان میں کچھ بات کہی. پھر بیٹی کے کان میں حضور نے کچھ بات کہی, باپ بیٹی کی بات کوئی اور نہیں سن رہا ہے, حالانکہ وہاں ازواج مطہرات سب بیٹھی ہوئی ہے لیکن کسی کو سنائی نہیں دیا. سرگوشی کی حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ. فبکت بکاءً شدیدا, حضرت فاطمہ بہت رونے لگی. اللہ جانے حضور نے ان کے کان میں کیا کہا. تو حضرت فاطمہ زارو قطار رونے لگی حضور کی اس بات کے اوپر. فلما رآ حزنہا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے غم کو دیکھا. سارہ ثانیہ, حضور نے دوسری مرتبہ بھی سرگوشی فرمائی, دوسری مرتبہ بھی حضور نے چپکے چپکے بات کی. فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ, تو حضرت فاطمہ کھل کھلا کے ہنسنے لگی. حضرت فاطمہ کھل کھلا کے ہنسنے لگی. عجیب بات کہ پہلی مرتبہ سرگوشی کی حضرت فاطمہ زار و قطار رو رہی ہے, دوسری مرتبہ سرگوشی کی حضرت فاطمہ کھل کھلا کے ہنس رہی ہے. پتہ ہی نہیں کسی کو وہاں کہ بھائی کیا بات ہوئی باپ بیٹی کے درمیان کے اندر, کیا گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان کے اندر. اور جو ہے یہ منظر ہو گیا. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, یہ حضرت عائشہ کہتی ہے, نماز کے لیے کھڑے ہو کے گئے یا استنجے کے لیے کھڑے ہو کے تشریف لے گئے, تو سألتها, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے فاطمہ کو پوچھا, سألتها یعنی میں نے فاطمہ کو, تو سائلہ کون اور مسعول انہا کون, حضرت فاطمہ, اما سارکی, حضور نے تیرے ساتھ سرگوشی میں کیا بات کی, فاطمہ بولو کیا کہا حضور نے, تو حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہے, ما کنتو, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کروں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید راز کو تمہارے سامنے میں بالکل ظاہر نہیں کروں گی. دیکھو یہ ہے بات, اس سے کیا بات معلوم ہوئی, بڑوں کے راز کو چھپا کے رکھنا چاہیے. پہلی بات کیا معلوم ہوئی, بڑوں کا راز چھپا کر کے رکھنا چاہیے, اور جو اپنے چہیتے ہوتے ہیں, لاڈلے اور پیارے ہوتے ہیں, ان کا بھی راز دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ادب ہم کو سیکھنے کو ملا اس روایت کے ذریعے سے, اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مریدین کو مشائخین کے راز چھپا کر کے رکھنا چاہیے. خاص طور پر جو خانگی امور ہوتے ہیں ان امور کی بات کو ظاہر نہ کرنا ہی مناسب ہوتا ہے. ہاں جو مسائل فقہیہ ہوتے ہیں, علمی مسائل, وہ تو ظاہر کرنا چاہیے, چونکہ وہاں تو علم کے معاملے کے اندر تو ایسا ہے کہ جو آدمی علم کی بات چھپاوے تو ان کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائے جانے کی وعید ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن جو اس طرح کے رجوز کی باتیں ہوتی ہے وہ ظاہر کرنی چاہیے. تو کہا میں حضور کا راز تمہارے سامنے ظاہر نہیں کروں گی. فلما توفی قلت, جب حضور کی وفات ہو گئی تو ماں عائشہ برابر ٹوہ میں لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا بات ہے, وہ نکلوانی ہے فاطمہ کے پاس, کیا بات تھی وہ. فلما توفی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, قلت, تو میں نے کہا حضرت فاطمہ کو, عزمت علیک بما لی علیک من الحق لما اخبرتینی, میں تمہارے اوپر عزم رکھتی ہوں, تمہارا میرا جو تمہارے اوپر حق ہے, تم پر جو میرا حق ہے اس کا واسطہ دے کر کے. یعنی فاطمہ, میرا تمہارے اوپر حق ہے, اس حق کا میں تم کو واسطہ دیتی ہوں, اور واسطہ دے کر کے میں تم سے سوال کرتی ہوں فاطمہ کہ بتلاؤ راز کی بات کیا تھی. چلو حضور کی حیات میں تم نے نہیں بتلایا, اب تو حضور دنیا سے تشریف لے گئے, اب تو راز کی بات بتاؤ, وہ کون سی راز کی بات تھی. دیکھو بہت سے اسلاف کا اس کے اوپر عمل رہا کہ بہت سی باتوں کو انہوں نے زندگی بھر ظاہر نہیں کیا, لیکن زندگی کے آخری زمانے کے اندر وہ باتیں انہوں نے ظاہر کر دی, اور اس نیت سے ظاہر کر دی کہ کہیں کتمان علم کا آخرت کے اندر گناہ نہ ہوئے. تو حضور کی وفات کے بعد حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو اپنے حق کا واسطہ دے کر کے سوال کر رہی ہے, کون سا حق؟ کہ ایک تو میں تیری ماں ہوں فاطمہ, اس لیے کہ حقیقی والدہ نہیں لیکن سوتیلی والدہ تو ہے. حضور کی زوجہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی سوتیلی والدہ ہوتی ہے, تو کہا اس حیثیت سے میں تیری ماں ہوتی ہوں, بتانا پڑے گا. ایک واسطہ یہ دیا, دوسرا دینی اخوت, کہ تیرے اور میرے بیچ کے اندر ایمانی دینی اخوت ہے. نمبر تین, ایک گھرانے کے اندر ہم رہتے ہیں, ہمارا باہمی تعلق کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, یہ باہمی تعلق ہمارا تجھے بتلانا چاہیے, وہ کون سی ہے راز کی بات. معلوم ہوا کہ اس طرح کی بات نکلوانے کے لیے اس طرح کے حق کا واسطہ دے سکتے ہیں. یہ اس سے معلوم ہوا ام المومنین کے عمل کے ذریعے سے. کیا آپ میرے استاد ہوتے ہو اس لیے تو بتاؤ, استادیت کا واسطہ دیتا ہوں میں آپ کو. آپ میرے بزرگ ہوتے ہیں, آپ میرے محسن ہوتے ہیں, آپ میرے کرم فرما ہوتے ہیں, اسی لیے اس کا میں واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ وہ راز کی بات تو بتلاؤ, کب تک چھپا کے رکھو گے. کہا مجھے خبر دو کہ وہ کیا بات تھی, یعنی میں تم سے وہی خبر چاہتی ہوں. لما الا کے معنی کے اندر, یعنی لا اطلب منک الا اخبار, یعنی کہ میں تم سے اس واقعے کی خبر چاہتی ہوں کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ حضور نے تمہارے ساتھ خلوت میں بات کی تو تو بہت پہلے روئی, پھر حضور نے تمہارے ساتھ خانگی میں بات کی تو تو بہت ہنسی, وہ کیا بات تھی بتلاؤ فاطمہ, وہ کیا بات تھی. قالت, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی, امل آن فنعم, ہاں اب کہنے میں کوئی واندہ نہیں ہے, اب میں تم کو ضرور سناتی ہوں. سنو اب, امل آن یعنی امل آن کا مطلب کیا, کہ اب جب دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اب وہ راز کی بات بتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اب میں تم کو وہ راز کی بات بتلا دیتی ہوں. کیا راز بتلایا, اما حین سارنی فی الامر الاول فانہ اخبرنی, سو پہلی مرتبہ میں حضور نے میرے ساتھ سرگوشی کی تو مجھے حضور نے یہ خبر دی کہ جبرائیل میرے سامنے قرآن کو ہر سال میں ایک مرتبہ پیش کرتے تھے. جبرائیل قرآن کو ہر سال میرے سامنے ایک مرتبہ دور میں پیش کرتے تھے, اور اس سال جبرائیل نے دو مرتبہ میرے سامنے قرآن کا دور کیا. یعنی ہر سال کا جبرائیل امین کا معمول کیا تھا کہ شوال سے لے کر کے رمضان تک جتنا قرآن نازل ہوا رمضان المبارک کے اندر آپس میں دور ہو جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت جبرائیل کا, اور اس سال جبرائیل نے میرے ساتھ دو مرتبہ دور کیا رمضان کے مہینے کے اندر. تو ولا ار ولا اجل الا قد اقترب, میں سمجھ رہا ہوں کہ میری موت کا وقت نہایت قریب آ چکا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ دو مرتبہ دوڑ میں نے کیا اس سال جبرائیل سے, یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں. اب یہاں شراح نے اس پر کچھ کلام دیا ہے کہ پہلی بار دور کا مقصد کیا تھا, حضرت جبرائیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال رمضان میں دور کرنا مقصد کیا تھا, تو کہا کہ سال بھر کی مقدار نزول اچھی طرح مستحضر اور محفوظ ہو جاوے, پورے سال بھر کے اندر جتنا قرآن نازل ہوا اس کی مقدار محفوظ بھی ہو جاوے اچھی طرح اور مستحضر بھی ہو جاوے. نمبر دو, ناسخ اور منسوخ کی بھی وضاحت ہو جاوے, کون کون سی آیتیں منسوخ ہو گئی اب جو ہے وہ باقی نہیں, اس کی بھی وضاحت ہو جاوے. نمبر تین, اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا دور مستحب ہے, قرآن کا دور کرنا مستحب ہے. دیکھو یہ دور تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا وعدہ تھا, سنقرئک فلا تنسا, وہ دوڑ کر رہے ہیں تو پھر جن کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے ان کو تو بدرج اولا دوڑ کا اہتمام کرنا چاہیے اور پورے سال دوڑ میں لگے رہنا چاہیے, ورنہ ایک سال جو تراوی نہیں پڑھاوے تو آدھا حافظ اور دوسرے سال نہیں پڑھاوے تو خدا حافظ. نمبر چار, چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ روایت آخری ایام کی ہے, یعنی حضور کے آخری دنوں کی ہے. اور دو مرتبہ دور یہ علامت ہے تکمیل کی. دو مرتبہ دور یہ علامت ہے کائی کی؟ تکمیل کی. کہ اب تک زندگی مبارک میں جتنا نازل ہو چکا اس کو اچھی طریقے سے محفوظ کر لیا جائے, اچھی طریقے سے محفوظ کر لیا جائے. گویا کہ اس سے قرآن کا مدارسہ یعنی بار بار اس کو سننا سنانا پڑھنا پڑھانا یاد کرنا کرانا اس کا ثبوت بھی اس روایت سے مل گیا. اس کے بعد حضور کو جب اندازہ ہو گیا اور بیٹی کو بتلا دیا کہ بیٹی میری موت کا وقت قریب ہے, تو حضور نے وصیت فرمائی فتق اللہ, بیٹی فاطمہ اللہ سے ڈر ڈر کے رہیو, اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاریو, وصبری اور صبر سے کام لینا, صبر سے کام لینا. اب صبر سے کام لینے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, تقوی کے لیے جو تکلیف اٹھانی پڑے اس پر صبر کرنا. اس لیے کہ تقوی کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے. تقوی پر عمل کرنے کے لیے تجھے تکلیف اٹھانی پڑے گی, لیکن تکلیف اٹھا کر کے صبر کر کے بھی تقوی پر تو عمل کرتی رہنا بیٹی فاطمہ. دوسرا مطلب کیا؟ میری موت کے غم کے اوپر آہو واویلا مت کرنا, صبر کرنا. میری موت کے اوپر جو تجھے غم ہوگا بیٹی, اس کے اوپر تو صبر کے ساتھ رہنا. یہ حضور نے اپنی بیٹی کو وصیت فرمائی. معلوم ہوا کہ مرنے والا جو ہے اپنے پیچھے رہنے والوں کو کچھ نصیحت وصیت کرے, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ, اس لیے کہ میں تیرے لیے بہترین پیش رو ہوں, یعنی بیٹی فاطمہ میں تمہارے لیے آگے جانے والا پیش رو ہوں, بہترین یعنی میں آگے جا کر کے بیٹی تمہارے لیے سب چیزوں کی تیاری کروں گا, میں بہترین تمہارے لیے تیاری کرنے والا ہوں. فَلَمَّا رَآ جَزَعِ, بس اس بات پر حضرت فاطمہ بہت روئی, بہت روئی کہ میری ابا کا موت, میرے ابا کا موت کا وقت آ گیا. ایک تو ابا اور وہ بھی اللہ کے نبی, اور باپ بیٹی میں جو محبت تھی, تو کہا اس پر حضرت فاطمہ بہت رونے لگی. جی يا باطل ولا ترضين أن تكون سيدة من السيارة التي يوم السعيد فيهم. وفي رواية فساغني فأقرأني أنه ينقض في وجعين, فبقيت ثم ساغني فأقرأني أني أول أهل بيتي أتبعهم, وضحيت فرحيت 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 فرحيت. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رونا دیکھا, تو دوسری مرتبہ میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی. یعنی دوسری بات میرے ساتھ, دوسری مرتبہ میرے ساتھ حضور نے کان میں بات فرمائی. اور کیا فرمایا؟ اے بیٹی فاطمہ, روتی کائی کو ہے؟ کیوں روتی ہے, کیوں غم کرتی ہے؟ اس لیے کہ الا ترضین, کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے, ان تکونی سیدت نسائی اہل الجنہ, یہ کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے. وے بیٹی کیوں غم کرتی ہے, اس بات پہ خوش ہو جا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے. وے کتنی بڑی نعمت مل گئی فاطمہ کو, اتنے بڑے اعزاز کے اوپر وہ خوش ہو گئی. او نساء المؤمنین, یا یہ کہ تمام ایمان والی عورتوں کی سردار اللہ تمہیں بنا دے. وے خوش حضرت فاطمہ اس بات کے اوپر. دیکھو ایک علت خوش ہونے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی. کائی کی بشارت دی؟ جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کی, یا تمام ایمان والی عورتوں کے سردار ہونے کی. اس پر حضرت فاطمہ خوش ہو گئی. اور خوش ہو جانے کی ایک دوسری وجہ, وفی روایت اور ایک دوسری روایت میں ہے فسارنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ سرگوشی کی اور فرمایا فاخبرنی، مجھے خبر دی انہ یقبض فی وجعہ، کہ حضور کی وفات ہو جائے گی اسی تکلیف میں، یقبض روح قبض کر لی جائے گی اسی تکلیف میں، فبقیتو تو میں رونے لگی، ثم سارنی پھر دوسری مرتبہ حضور نے میرے ساتھ سرگوشی کی، فاخبرنی حضور نے مجھے اطلاع دی انی اول اہل بیتہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلی ہوں گی جو حضور کے پیچھے جاؤں گی، جو حضور کے پیچھے جاؤں گی یعنی کہ حضور کے بعد جس کا انتقال ہوگا وہ سب سے پہلے میں ہوں گی، فضحک تو اس پر میں خوش ہو گئی۔ دیکھو یہ حضرت فاطمہ کا زہد، دیکھو زہد زہد عنی دنیا، کہ جب ان کو حضور نے بشارت دی کہ بیٹی فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا اور تم میرے پاس آؤ گی، اس پر حضرت فاطمہ کیا ہوئی؟ خوش ہو گئی۔ کوئی دوسرے ہوتے کیا کہتا ابا یوں دعا کرو نہیں کہ میں 50 سال آپ کے بعد زندہ رہوں، 100 سال زندہ رہوں اور آپ کا مقدس دین میں پھیلاؤں دنیا کے اندر، تو آپ میرے لیے یہ دعا کر دو، لیکن یہ حضرت فاطمہ کا زہد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کی دلیل ہے کہ ابا کے بعد دنیا میں کیا جینے کا، ابا کے وصال کے بعد جتنی جلدی میں ابا کے پاس پہنچ جاؤں اتنا اچھا۔ اس بشارت پر حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ جی حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ایک ٹکڑا ہے، yeah. درج در اخیا بس مقام محمود الذي وعد رزقنا شفاعه يوم القيامه فمن اغضبها اغضبني جس نے فاطمہ کو غصے کیا اس نے مجھ کو غصے کیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جو چیز فاطمہ کو بری معلوم ہوتی ہے وہ مجھے بری معلوم ہوتی ہے جو چیز فاطمہ کو بری معلوم ہوتی ہے وہ مجھے بری معلوم ہوتی ہے اور جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے یہ کمال اتحاد کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف اس سے مجھے تکلیف جو چیز مجھے بری معلوم ہوتی ہے وہ فاطمہ کو بری جو فاطمہ کو بری معلوم ہوتی ہے وہ مجھے بری معلوم ہوتی ہے اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کو برا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اس حدیث کا ایک پس منظر ہے شان ورود ہے